بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب غور تک پہنچ جاتے ہو. ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی.
حضرات، چونکہ آپ قرآن کریم کا درس سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، قرآن کریم کی سورتوں بسم اللہ سے اوپر بعض الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اس سورہ کا نام اور اس کے ساتھ مکی یا مدنی کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں کیا رکوع ہیں، کتنی آیات ہیں، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. جہاں تک ناموں کا تعلق ہے، یہ نام جو سورتوں کے ہیں یہ عنوان نہیں ہے بلکہ یہ ایک علامت ہے، کیونکہ ایسی سورتیں بہت کم ہیں کہ جو ان کا نام ہے اسی بات کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا. مثلا سورہ یوسف ہے، نام بھی وہی ہے اور زیادہ قصہ بھی تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. سورہ نوح ہے، جو نام ہے وہی واقعہ بھی آپ کو ملے گا اس کے اندر. باقی سورتوں کے اندر آپ کو اس طرح کی بات نہیں ملے گی. کسی کا نام سورہ البقرہ ہے، کسی کا نام النحل ہے، کسی کا نام النمل ہے. بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان ڈھائی پاروں کی بڑی سورت میں کوئی گائے کی قسمیں نہیں وہاں بیان کی گئیں. مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اس کا وہاں نام دے کر اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر ہوا ہے. یا النمل چیمٹی کو کہتے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ چیمٹی کی کوئی حقیقت اس کے اندر بیان کی گئی ہے، بس یہ کافی ہے کہ وہ سورہ کہ جس کے اندر چیمٹی کا ذکر ہے. النخل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شہد کی مکھی اور شہد کے فوائد اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے. یہ پہچاننے کے لیے اور بات سمجھنے کے لیے ہے. اس لحاظ سے ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے نام ہیں وہ علامت کے طور پر پہچاننے کے لیے ہیں کہ ایک سورت کو ہم پہچان لیں. اس کے آگے جو دوسرا جملہ مکی یا مدنی کا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. آپ کا پہلا حصہ 13 سال کا مکہ شریف کے اندر گزرا ہے، اور آپ کی زندگی کا دوسرا حصہ 10 سال کا مدینہ شریف کے اندر گزرا ہے. تو قرآن وہ کہ جو حضور کے زندگی کے پہلے حصے، یعنی نبوت کی زندگی کے پہلے حصے میں نازل ہوا ہے، خواہ وہ جگہ کوئی ہو، طائف بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا شہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سورہ کا نام جو ہے وہ مکی کہلائے گا. یعنی یہ وہ آیات ہیں یا یہ وہ سورتیں ہیں جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ہجرت نہیں کی تھی اور مکے ہی میں مقیم تھے اس زمانے میں نازل ہوئے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے اس کے بعد جتنا بھی قرآن نازل ہوا، کسی جگہ بھی نازل ہوا، اس سارے قرآن کی ان سورتوں کا نام مدنی کہلاتا ہے کہ حضور کی ہجرت کے بعد کا یہ حصہ ہے. ابھی جو آیات میں نے یعنی ایک چھوٹی سی سورہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اس کا حصہ یعنی اس کا تعلق مکی زندگی کے ساتھ ہے. پھر مکی زندگی میں بھی ایک بالکل ابتدائی دور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور ماننے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے، یا ایسے ہیں کہ بھیل برائے نام چند آدمی ہیں. ایسے موقع پر جو کہ بالکل ابتدائی قسم کی چیزیں تھیں اور جس کا تعلق ان لوگوں سے تھا کہ جو نہ ماننے والے ہیں اور انہیں ماننے کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا، اس زمانے کی جتنی بھی آیات اور صورتیں آپ کو ملیں گی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اپنی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ایک ایسی کتاب ہے کہ چونکہ ان کی زبان لوگوں کی عربی تھی، اور یہ پیارے پیارے جملے اس قسم کے ہیں کہ عربی زبان والا جب اس کو ایک دفعہ سن لیتا ہے تو وہ خود بخود مانے یا نہ مانے لیکن اسے ریپیٹ کرنا پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی کو بار بار گنگنانا شروع کر دے تو اس کے اثرات پھر آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں جب آدمی معنی اور مطالب پر غور کرتا ہے. چنانچہ یہ آیات اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دفعہ لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ جائے، ان کے دماغوں میں بیٹھ جائے، اور اس کے بعد اس کا ریپیٹ کرنا شروع کر دیں اور پھر یہ خود اس معنی پر غور کریں گے. اور اس زمانے میں اتنا ہی کام ہوتا تھا کہ قرآن پڑھ کے ان کو سنا دو تاکہ وہ یہ بات ان کے ذہن میں آ جائے. یہ آیات جو ہیں اپنی زبان اور لغت کے لحاظ سے ہی ماز فصیح اور بلیغ نہیں ہے، معنی کے لحاظ سے بھی ایک وسیع سمندر رکھتی ہیں اپنی دنیا میں. اگر یہ مثال کہیں صادق آ سکتی ہے کہ فلاں آدمی نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، کسی جگہ بھی آپ اس بات کو کریں تو مبالغہ ہوگا، لیکن قرآن کی ان چھوٹی صورتوں پر آپ اس کو جب بھی دیکھیں گے تو یہ 100% فٹ آتا نظر آئے گا. بات چھوٹی جیسی ہے، جملہ چھوٹا جیسا ہے، لیکن زندگی کے ایک سمندر کو لیے وہ اپنے اندر جا رہا ہے، اور کتنے حقائق ہیں کہ جن کو وہ انسان کے سامنے اعلان کرتا واضح کرتا ہوا نکلتا چلا جا رہا ہے. اور جوں جو آدمی ان الفاظ پر غور کرتا ہے اس کے سامنے وہ حقیقتیں جو ہیں وہ واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. چنانچہ اب میں ان آیات کو یا اس سورہ کو جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اس پر ذرا غور فرمائیں کہ کس انداز سے اللہ نے ایک بات کی ہے. بات دراصل سمجھانا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی جب ہم بناتے ہیں یا خریدتے ہیں، ہم خریدتے ہیں یا ہم بناتے ہیں، اس کا مقصد پہلے سے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. میں ایک آنے کی مرچیں بھی بغیر مقصد کے خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے سامنے اس کا ایک مقصد ہے. میں ایک چھوٹی جیسی سوئی بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک اس کا مقصد میرے سامنے واضح نہ ہو کہ میں نے کیوں خریدنا ہے اسے. میں مکان اگر بناؤں گا تو اس کا مقصد پہلے میرے سامنے آئے گا، مجھے کیوں بنانا ہے مکان، میری کتنی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو سامنے رکھ کر یا میری کتنی استطاعت ہے اس کو سامنے رکھ کر میں بناؤں گا. خواہ میں بناؤں کسی چیز کو یا خریدوں کسی چیز کو، اس میں ایک مقصد میرا ہوتا ہے واضح طور پر، اسے سامنے رکھ کر میں اس کام کو کرتا ہوں. ہر انسان کا یہی معاملہ ہے. دنیا میں کسی انسان کو بھی آپ اس حال میں نہیں دیکھیں گے وہ بلا مقصد ہی خریدتا رہے، بلا ضرورت بناتا رہے. بہرحال اس کا ایک واضح مقصد ہوتا ہے، آپ اچھا مقصد کہہ سکتے ہیں، برا مقصد کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی مقصد تو اس کا ہوتا ہے. ایک طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے کسی چیز کو بھی جب ہم ذہن میں لاتے ہیں کہ یہ خریدنی ہے یا بنانی ہے، اس کا مقصد پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے، پھر ہم اسے پر خرچ کرتے ہیں، اسے خریدتے اور بناتے ہیں. لیکن ہم ہی ایک اور معاملے میں نہیں سوچتے اور نہیں غور کرتے، اور ہم میں سے ہم کبھی کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا یا بہت کم گیا ہوگا، آخر جس نے ہمیں بنایا اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا بنایا ہوا تو بلا مقصد کوئی کام نہ کروں اور کسی چیز کو نہ بناؤں، اور اس نے مجھے اور آپ کو اور ساری اس کائنات کو اور انسان کو اس ساری کائنات میں ممتاز حیثیت دی، اور واقعتاً وہ ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ جب ہم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میرے اور آپ کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، تو پھر وہ بھی بات کہ ہمیں کام کیا کرنا چاہیے، چنانچہ اس کی کوئی صورت ہی ہمارے سامنے نہیں آتی. بس ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی، کسی کو کام کرتے دیکھا، کسی کو اور چیز دیکھا، تو ہم بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑے، لیکن ہم نے یہ کسی کبھی بھی نہیں سوچا کہ آخر کسی کی بنائی ہوئی زمین پر رہتے ہیں، کسی کے بنائے ہوئے نظام میں رہتے ہیں، کسی کے بنائے ہوئے ہم ہیں، جس نے ہمیں بنایا ہے اور یہ ساری زمین اور کائنات بنا کر ہمارے حوالے کی ہے اس نے، آخر اس کا بھی کوئی مقصد ہے ہمارے لیے؟ آپ خود غور فرمائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس بات پر کبھی غور کیا. قرآن یہ کہتا ہے تمام انسانوں کو کہ تمہارا سب سے بڑا قصور جو ہے وہ یہ ہے، تم بھولے اس لیے ہو، تم بھٹکے اس لیے ہو، تم راہ راست پر اس لیے نہیں آئے کہ تم نے اس حقیقت کے پر غور ہی کبھی نہیں کیا. اور قیامت کے دن جب انسان کے خلاف جو فرد جرم عائد کی جائے گی، اس میں نمایاں بات یہی ہوگی کہ آفا حسیب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد پیدا کیا، ویسی بیکار پیدا کیا، کھلونے کے طور پر پیدا کیا، معاذ اللہ کوئی بچوں والی حرکت کی گئی ہے کہ جس طرح وہ مٹی کے کھلونے بنا کے توڑ دیتے ہیں، اس طرح سے تمہیں بھی بنایا گیا، اور تمہارے بنائے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ تم نے سمجھا کیسے؟ یہی فرد جرم، اور یہ فرد جرم تو وہاں لگے گی جب پہنچیں گے ہم. لیکن یہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے کردار کو اس دنیا میں صحیح طور پر متعین کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہمیں پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، اور جس نے ہمیں بنایا اس نے کس غرض کے لیے ہمیں بنایا. پھر اس بات پر بھی آپ غور فرمائیں کہ ہم اس کائنات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہ یہ بات ہمیں نمایاں نظر آتی ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ چیز جب تک اس مقصد کو پورا کرتی ہے، آپ اسے سنبھالتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اس کی لک آفٹر کرتے ہیں، اور جب وہ چیز اس مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دے اور آپ کے اس مقصد اور آپ کے کام نہ رہے، آپ اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. آپ ایک مٹی کا پیالہ بھی سنبھال کے رکھیں گے، حفاظت سے اٹھائیں گے، احتیاط کے ساتھ اٹھا کے رکھیں گے کہ جب تک وہ آپ کے لیے پانی آپ کو پلاتا رہے، وہ آپ کے لیے پانی کو محفوظ رکھ سکے. اور ایک قیمتی برتن جو ہے اس کے مقابلے میں اگر وہ ٹوٹ جائے، اس میں سوراخ ہو جائے، تو آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے. گویا یہ بات بھی ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے اس کائنات کے اندر کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، وہ اس مقصد میں جتنی زیادہ کارگر ہو، جتنی کام آ سکے، جتنی اس خدمت کو سر انجام دے سکے، اتنی اس کی قیمت بھی ہوتی ہے اور اتنی اس کی زیادہ حفاظت بھی کی جاتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ شہر کی زمین اور جنگل کی زمین دونوں زمین ہی ہوتی ہیں، لیکن شہر کی زمین فٹوں کے لحاظ سے بکتی ہے اور اس کی قیمت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں کے کام زیادہ آتی ہے. اور جنگل کی زمین ایکڑوں اور مربوں کے لحاظ سے بکتی ہے اور بہت سستی بکتی ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں کے کام کم آتی ہے. اسی طرح سے ہر چیز کو دیکھیں کہ وہ کپڑا جو ہماری کام آ رہا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور جب ہمارے جسم کے کام نہیں آئے گا، یہ اٹھا کے یا چولہے میں جائے گا یا گندگی کے ڈھیر پر جائے گا، پھر اسے کوئی بھی حفاظت نہیں کرتا. قیمت بھی اسی لحاظ سے اور حفاظت بھی اسی لحاظ سے. اسی طرح سے انسان کو بھی جس نے بنایا ہے، اگر آدمی اس مقصد کو پورا کرتا رہے جس مقصد کی خاطر خدا نے بنایا، جس کی بڑی قیمت ہے، اور وہ جس نے بنایا وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور جب وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتا، اس کی قیمت بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی حفاظت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی ضرورت کا نہیں رہا، جس مقصد کے لیے اسے بنایا وہ پورا نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو ہر چیز پر فضیلت دی، ہم نے اسے سب سے زیادہ اچھا بنایا ہے، سب پر اس کو فوقیت دی، لیکن جب وہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کرے تو فوقیت ہے. اگر نہیں ہے تو ثم رددنا وسفل سافلین, ہم نے اسے انتہائی نیچی سطح پہ ڈال دی اگر اس نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا. اسی انسان کا بہت بڑا مکان ہے, اور اسی انسان کو اگر اس مقصد زندگی کو پورا نہ کرے تو قرآن کہتے ہیں اولئک کل انعام, یہ انسان نہیں ہے, یہ تو جانور ہے, یہ چرپایا ہے. نہیں چرپایا نہیں ہے, بل ہم اضل, یہ اس سے بھی کوئی پرلے درجے کی چیز ہے. اس لیے کہ چارپائے کو اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا, جس کام کے لیے بنایا گیا وہ اسے پورا کر رہا, اور اسے جس کام کے لیے بنایا گیا اس نے پورا نہیں کیا, لہذا یہ جانوروں سے بھی بدتر چیز ہے. اولائے کا گلا نام ہے نہیں, بل ہم اضل, اس سے بھی پرلے درجے کی یہ چیز ہے. اس کی ایک مثال آپ اپنے سامنے رکھیں, ایک واقعہ 12ویں صدی میں بغداد کے اندر ایک شخص ذی علم تھا, لیکن بعض وقت عقل کی مار زیادہ پڑے تو آدمی دوسرے راستے پر بھی چل جاتا ہے. چنانچہ اس زمانے میں اس پر وہ عقلیت زیادہ سوار ہوئی اور اس نے اسلام کو چھوڑ کر اسلام کا مخالف ہوا. یہ بغداد کا واقعہ ہے 12ویں صدی ہجری کا, اور اس نے اسلام کے خلاف بہت سے اعتراض کیے. اس نے یہ ایک اعتراض یہ کیا کہ یہ اسلام عجیب قسم کا ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی, کوئی آدمی چوری کرے تو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر معمولی جیسی رقم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. ہاتھ یہ تھوڑی سی رقم میں کاٹ دیتے ہیں, 10 درہم 5 درہم میں کٹ جاتا ہے, اور جب اسے کوئی دوسرا کاٹ دے اس سے توان اسی ہاتھ کا جب لیتے ہیں تو وہ 1000 درہموں میں لیتے ہیں. کہتے ہیں ایک ہاتھ کی 2 قیمتیں, یہ میری سمجھ میں نہیں آتی, یہ کیسا مذہب ہے, یہ کیسا دین ہے, یہ کیسی بات ہے. اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم جنہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے روح المعانی, اور بہت عظیم تفسیر ہے, علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ اس ہاتھ کی قیمت چند درہم ہے اور اس کی قیمت 1000 درہم بھی ہے, یعنی وقت کی بات. اور وہ فرمایا وہاں ان کا جملہ یہ ہے, فلما کانت امینتن, جب یہ ہاتھ ہاتھ تھا, اپنے مقصد کو پورا کر رہا تھا جس کے لیے بنایا گیا تھا, کانت سمینتن, اللہ نے اس کی یہ قیمت رکھی کہ جو 1000 میں جاتی ہے. فلما خانت, جب اس نے خیانت کی, جس غرض کے لیے بنایا گیا اسے پورا نہ کیا, خانت, اللہ نے بھی اسے ذلیل کر دیا, جا تو چند تکوں کی خاطر بھی کٹ جائے, تو رہنے کے قابل ہی نہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ فرمایا ایک مومن سارے جہان پر بھاری ہے. کس وقت؟ کہ جب وہ مومن ہے, کیونکہ مومن ہی اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ مومن نہیں ہوتا وہ کیا ہے, کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے وہ انسان, کہ جس کی کوئی حیثیت, کوئی وزن خدا کی زمین پر باقی نہیں رہتا. آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر اس بات پر غور فرمائیں کہ یہ کوئی معمولی قسم کی بات نہیں ہے جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا, یہ ایک عظیم قسم کی بیماری ہے جو مجھے آپ کو تمام انسانوں کو لگی ہوئی ہے. ہم سارے کے سارے اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے سب سے پہلی بات جو ہم انسانوں کے سامنے کی وہ یہ ہے کہ تم جو پیدا کیے ہوئے ہو کسی اور بات کو نہ سوچتے, تم صرف اس حقیقت پر غور کرتے کہ ہر آدمی اگر سوچے تو خود نہ پیدا ہوا ہے, نہ خود زندہ رہ سکتا ہے, اور نہ اپنی موت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ہر انسان اگر سوچے تو اسے یہی ہے کہ وہ کسی کی مرضی سے یہاں آیا ہے, اس کی جتنی مرضی ہے وہ رکھتا ہے, جب اس کی مرضی اٹھا لیتا ہے. اس پر تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کسی کو سمجھایا جائے, اگر ہے کوئی ایسا اپنا زور لگا کے رہنا چاہتا ہے تو رہے, پتہ لے گئے اسے. کیا یہ بات کسی انسان کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں, اپنی مرضی سے رہ نہیں سکتا, اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا, تو آخر میں کسی کا ہوں نا, جس کی مرضی میرے اوپر چل رہی ہے, جب چاہ بھیجا, جتنا چاہ رکھا, جب چاہ اٹھا لیا. لیکن ہم میں سے کتنوں نے اس بات کو سوچا؟ یہ ہے وہ بیماری. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس بیماری میں تم سارے کے سارے مبتلا ہو, اور اس بیماری کا نام قرآن نے کیا رکھا, غفلت. کہ تم پیدا ہوئے, تم اس دنیا میں آئے, تم نے ہر چیز پر سوچا اور غور کیا، دنیا کی بڑی بڑی چیزیں بھی تم نے ایجاد کی، بڑے بڑے کام کیے، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی، بڑے بڑے منصوبے اور پروگرام تم نے بنائے، لیکن تم نے اپنے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے کہ تم کون ہو، کس کے بنائے ہوئے ہو، کس غرض کے لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ بس یہ ہے وہ بیماری کے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، یہ سب کو لگی ہے. اس کا نام اس نے کیا رکھا؟ پہلے یہ جملہ الہا، وہ بیماری کیا ہے؟ الہا، الہا کے معنی غفلت، بے خبر ہونا اپنی زندگی کے مقصد سے، اپنے مقصد زندگی کو نہ جاننا، نہ پہچاننا، اس سے غافل ہو جانا، اس کی پرواہ نہ کرنا. اب سوچنا یہ ہے کہ جیسے حکیم کا کام، طبیب کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بیماری بتا دے بھائی تجھے یہ بیماری، آخر کسی بھی کوئی بیماری لگتی ہے تو بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے لگتی ہے. ایک اچھے حکیم اور دانا کا کام یہ ہے کہ وہ یہ تلاش کرے کہ یہ بیماری جو اس کو لگی ہے کون سی وجوہ ہیں، کون سے اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر اس کو یہ بیماری لگی ہے. جب اسے یہ پتا چل جائے کہ بیماری اسے لگنے کے سبب یہ ہیں، وجوہ یہ ہیں، اسباب یہ ہیں، اس کے لیے پھر علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے. چونکہ آپ دیکھیں بیماری بعض وقت شکل میں ایک ہی قسم کی ہوتی ہے لیکن اس کے اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں، اور وہ اسباب الگ ہونے کی وجہ سے دعائیں بھی اس کی مختلف ہوتی ہیں. اس لیے یہاں یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہمیں لگی یا ہم اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا سبب قرآن نے بتایا، اور وہ سبب یہ ہے کہ فرمایا التکاثر. اس کا سبب کیا ہے؟ تکاثر. تکاثر کے معنی یہ ہیں کہ تم سب کو، یعنی ہم سب کو، یہ چیز میں ہم مبتلا ہو گئے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا اس نے اپنے سے آگے جس کو دیکھا کہ وہ جس دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے اسی دوڑ کے اندر لگ گیا، اور اس نے اپنا آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا. کسی کو مکان بناتے دیکھا، یہ لگ گیا مکان میں، کسی کو مربع خریدتا دیکھا، یہ اس میں لگ گیا، کسی کو اپنی دنیا بناتے دیکھا، اس دنیا کے اندر لگ گیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ کیا ہے، اس نے اتنے مربع بنا لیے، لہذا میں، میری بھی دو ٹانگیں، دو کان، دو آنکھ، سب کچھ ہے میرا، میں نہیں بنا سکتا. چنانچہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس نے اپنے سامنے یہ سب کچھ متعین کر لیا ہے کہ میرے پڑوسی نے یہ کیا، وہ سعودی عرب پہنچ گیا، وہ امارات میں پہنچ گیا، وہ انگلینڈ میں پہنچ گیا، اور یہ دیکھو چند روز میں اس نے کوٹھی کھڑی کر دی. اب اس کو ایک ہی ہوگا کہ میں کس طرح سے پہنچوں. ظاہر بات ہے کہ آدمی کے ذرائع وسائل محدود ہوتے ہیں، اور اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑی چیز بنا لی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اب دیکھتا ہے کہ وہ ذرائع وسائل جو جائز ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو ناجائز طریقے وہاں سے اختیار کرتا ہے. آدمی حرام حلال میں فرق کرنا یہاں سے چھوڑتا ہے، اپنے اور بگانے میں فرق کرنا یہاں سے چھوڑتا ہے، باپ اور بیٹے کی لڑائی، بھائی اور بھائی کی لڑائی، اور آپس میں خاندانوں اور کنبوں کی لڑائی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہی بات ہے کہ یہ نہ کھائے اس کا بھی میرے پاس آ جائے. اسی لیے قتل کرتا ہے، اسی لیے جھوٹ بولتا ہے، اسی لیے رشوت کھاتا ہے، اسی لیے دھوکہ دیتا ہے، اسی لیے سمگلنگ کرتا ہے، اسی لیے چور بازاری کرتا ہے. آخر اس میں کیا بات ہے سوائے اس کے اور؟ اس لیے کہ اس نے وہ کوٹھی کھڑی کرنی ہے، اس لیے کہ اس نے وہ مربع خریدنے ہیں، اس لیے اس نے اپنے گیٹ کے سامنے ایک کار کھڑی کرنی ہے، اس لیے کہ اس نے ایک بینک بیلنس بنا کے اپنے کوئی شو کرنا ہے. اب اس میں جو لگا تو جائز رہا ہے تو ساتھ نہیں دے رہے، لہذا پھر اس نے جو بھی اس سے بن پڑتا ہے وہ سب کرتا ہے. آپ یہ بتائیں جس نے وہ اپنے سامنے بنا لیا، اس کو کبھی یہ ہوش رہے گی رات اور دن کے اندر کہ کبھی بھی اسے یہ خیال آئے میں کسی کا پیدا کیا ہوا ہوں، کسی نے جنوب غرض کے لیے یہاں بھیجا ہے، میری زندگی محدود ہے، میں چند روز یہاں رہنا ہے، میں نے چلا جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر، اسے اس کا خیال ہی نہیں رہے گا، یہ ہوش ہی نہیں رہے گی. سارا دن کماتے 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 تھکے گا، مجبور ہوگا تو لیٹے گا، اور اسی پھر کے اندر کے آج تک اتنا ہوا ہے، کل کتنا آ جائے میرے پاس. اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر بات صرف اتنی ہوتی، میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے لہذا اس کی کوٹھی کے مقابلے میں کوٹھی بنانی ہے، اس کی دولت کے مقابلے میں میں نے بھی اپنی دولت کا شو کرنا ہے، اتنا ہوتا تو بھی اتنا آدمی پریشان نہ ہوتا. لیکن یہ بھوک ایسی سخت ہے کہ جب یہ لگ جائے تو یہ محدود کہیں نہیں ہوتی، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ جتنی بھی آئے اتنی زیادہ اور بھوک بڑھتی جاتی ہے. یہ وہ بیماری ہے جو کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتی، یہ وہ بیماری ہے جو کسی حد پہ آدمی کو لا کے کھڑا نہیں کر سکتی. یہاں ہی دمام میں ہمارے ادارے کے ایک بزرگ بہت پہلے سے رہتے تھے، چلے گئے، مولانا عبدالحق صاحب، اپنی نام سنا ہوگا آپ نے. ان کے ایک بھائی نے ایک خط لکھا ان کو کہ ہمارے پڑوس میں ایک زمین بک رہی ہے، تو پھر جلدی پیسے بھیجیں، پڑوس کا مسئلہ ہے، جلدی خرید لیں، کوئی اور نہ خرید لیں. انہوں نے بھیج دی. کچھ عرصہ گزرا تو پھر دوسرے پڑوس والے نے بیچنی شروع کی، تو پھر انہوں نے اسی طرح سے لکھا. چنانچہ انہوں نے لکھا کہ آخر یہ پڑوس پر زمین تو کسی نہ کسی کی آتی ہی رہے گی، اور یہ حد پاکستان سے ختم ہو کے انڈیا کو بھی چلی جائے گی، بتا میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی یہ آدمی اگر سوچے کہ فکر آپ کو کیسے لگتی ہے، پڑوس میں بک رہا ہے، اس کے بعد پھر پڑوس آ جائے گا، اس کے بعد پھر پڑوس آ جائے گا، یہ تو عجیب مصیبت ہے جس میں گرفتار ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی عجیب حالت ہے، عجیب قسم کی کیفیت ہے. اگر اس کو ایک ویلی، ایک وادی بھرے ہوئے مال کی، سونے کی مل جائے، تو کبھی بھی نہیں کہے گا الحمدللہ شکر، کہے گا ایک ملی ہے نا تو کہے دو اور ہوں تو ذرا تین ہو جائیں. یہ ہر آدمی ہے. اور تین ہو جائیں تو کیا بس ہو جائے گا؟ پھر نو اور ہونی چاہیے. کیا نو سے بھی بس کر جائے گا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ نہیں. بعض وقت آدمی سوچتا ہے کہ ایک جھونپڑی سی ہو جی، رات کو چارپائی تو پڑی ہو، کہیں سے کام کر کے تھکا ہوا ہوں، سو جاؤں. لیکن جب آدمی کے وسائل بڑھتے ہیں تو وہ جھونپڑی سے آگے مسئلہ پڑتے ہیں، اور وسائل بڑھتے ہیں تو آدمی کہتا ہے اس شہر میں ہے تو اگلے شہر میں بھی ہو جائے، پھر اگلے شہر میں بھی ہو جائے، پھر اگلے شہر میں بھی ہو جائے. آپ یہ دیکھیں یہ حد کہیں بھی نہیں ٹھہرتی آ کے. اور پھر اس دولت میں یہ جتنی اس طرح سے بڑھتی ہے، کھاتا تو آدمی اتنے ہی کچھ ہے جتنا اس کا پیٹ ہے، پہنتا آدمی اتنے ہی کچھ ہے جتنا اس کا جسم ہے، رہتا آدمی اتنی جگہ پر ہے جتنی جگہ اس کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک لطف اور لذت ایک اور قسم کی پیدا ہو جاتی ہے. قرآن اسے ایک دوسری جگہ ذکر کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جی جمع مالم و حدت، مال کو اکٹھا کرتا ہے، اب اس کے کھانے سے بھی وافر، اس کے پہننے سے وافر، اس کے مکانوں سے وافر، اس کی ساری ضروریات سے وافر ہے. لیکن ایک اور چیز ہے جس کی پیچھے وہ پڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آج اکاؤنٹ میں کتنا زیادہ ہو رہا ہے، اب دادا یہ گنتی بڑھتی چلی جائے، لاکھ سے دس لاکھ جائے، دس لاکھ سے آگے ملین سے، پھر بلین میں، پھر آگے بڑھتی چلی جائے. اس گنتی کا بڑا لطف اور جتنا ذائقہ اور جو لذت اور جو چسکا اس میں آدمی کو آ کے پڑتا ہے نا حد دادا میں، کوئی بھی نہیں. یہ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں جی 99 کے چکر میں آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہی ہے وہ 99 کا چکر کہ جب آدمی اس میں پڑ جائے تو یہ کیفیت آدمی کی ہو جاتی ہے بالکل. چنانچہ یہ ایک لطیفہ بہت پہلے کئی سال اخباروں میں چھپا ہے، میں پاکستانیوں کے بارے میں، کہ کوئی شخص یہی بار سے ہم پاکستان گیا اور بڑی مدت انہوں نے کمایا، تو اب تھک کے بوڑھے ہو کے جب چلے گئے تو کچھ دوست ملنے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا بھائی اب کام شام تو چھوڑ کے آ گئے، کچھ کاروبار، کوئی مکان، کچھ کوئی چیز. اب اس نے شروع کیا مکان کا، تو اس نے کہا جی کس مکان کی بات کرتے ہو، کراچی والے کی، لاہور والے کی، اسلام آباد والے کی، پشاور والے کی؟ کاروبار کی تو وہ بھی کراچی سے پشاور، پشاور سے کراچی جا رہا ہے. وہ آدمی کچھ تنگ سا ہوا، پریشان سا ہوا کہ کوئی بات بھی کرو یا کراچی سے لاہور پشاور پہنچتی ہے، پھر یا پشاور سے پھر کراچی پہنچ جاتی ہے. اس نے کہا ذرا بات بدلے. اس نے کہا جی آپ کے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ اب وہ زبان پر وہی بات چڑھی تھی، تو اس نے کہا کون سے والد کی بات، کراچی والے یا پشاور والے کی؟ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ بات جو ذہن میں ایک ہی ہے کہ یہ بھی ہو، حالانکہ اس نے رہنا تو ایک ہی جگہ ہے جا کے. اللہ جی جمع معلوم وحد دادا، بس اتنی سی بیماری ہے کہ بس گنتا چلا جائے، بس وہ گننے میں بڑا لطف آتا ہے. آپ اس معاملے میں ذرا سا کسی کو چھیڑے نا کہ کیا کیا، آپ دیکھیں گے بلا حساب بلا ضرورت وہ کتنا کچھ بتاتا چلا جائے گا. کیوں؟ تو ذوق آدمی کا یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے اتنا کچھ جمع کر لیا. اس لیے فرمایا کہ یہ ہے وہ سبب کہ تم غافل کیوں ہوئے، تم نے اپنی حیثیت کو بھولا کیوں، تم نے اپنے آپ کو فراموش کیوں کر دیا، تم اس چیز میں مبتلا ہو گئے. اور جو اس چکر میں پڑا اسے اپنی کہاں ہوش رہتی ہے, وہ اپنا اسے کہاں اس کو فکر رہتی ہے میں کون ہوں, کیا حیثیت ہے میری اور کیا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لطیفہ بھی ہے لیکن چکر آدمی کا چھوٹے پیمانے یا بڑے پیمانے پہ. کسی شہر میں کوئی آدمی جو ہے وہ گنڈیریاں بیچتا تھا نوجوان, اور گنے والوں کا آپ دیکھیں رات کو جاتے مارکیٹ سے گنا لاتے, صبح چھیلتے, دن کو بیچتے, اسی میں رات دن ہو جاتے, وہ تو وقت ہی نہیں ملتا. اس کی گاڑی بڑھتی رہی بڑھتی رہی, بڑی ہو گئی, نوجوان سا تھا. پاس سے ایک دیندار گزرتا, اس نے کہا یہ بڑا دیندار قسم کا آدمی ہے, چلو اسے رشتہ دے دیتے. دے دیا, اس نے قبول کر لیا, تاریخ مقرر ہوئی. اب جو رشتے والے دن نکاح والے دن جب وہ آدمی پہنچا, داڑھی اس کی صاف تھی. اب اس نے پوچھا یہ کیا ہے ماسٹر, اس نے کہا بس جب سے یہاں اس ریڑھی پہ بیٹھے ہوں گے ڈھیری پہ, اس نے کہ وقت ہی کبھی نہیں ملا کہ جہمت کر سکا, اور آج میں نے کہا چلو شادی کا دن ہے آج تو جہمت کر لوں گا کم از کم. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے چکر آدمی کا کہ جس میں آدمی پڑتا ہے اور آ جا کے اس مصیبت میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. کسی کو نہ سونے کی فکر, نہ جاگنے کی فکر, نہ کھانے کی فکر, باقی کسی چیز کی ہوش کیا رہے گی, اس کو مبتلا جس کے اندر ہوا اس کو کیا بات رہے گی. چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ غفلت کا سبب کیا ہے, یہ تقاصر ہے, یہ مال کے پیچھے تو ہے. اب قرآن نے اس کا علاج بتایا, ذرا غور فرمائیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس بات کو ذرا سوچے اور غور کرے تو اس سے بہتر علاج اس کا اور کوئی نہیں ہے. فرمایا تم اسی اضافوں میں, انہی پروگراموں میں, انہی منصوبوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہو, حتیٰ زرتم المقابر. تم قبر کی طرف نہیں جاتے, قبر خود آگے بڑھ جاتی ہے تمہاری طرف. وہ آ کر گلے سے لگاتی ہے کہ آ جانا تو ادھر ہے, رہنا تو ادھر ہے. اور اس وقت آدمی یہ کہہ کہ ذریعہ علیہ السلام کو کہ ابھی تو میرے بہت سے کام اور منصوبے رہتے ہیں, اس نے تو خدا کا منصوبہ پر پورا کرنا ہے, آپ تو کسی کا ہمارا منصوبہ تو اس نے پورا نہیں کرنا. یہ ہے وہ بنیادی حقیقت کہ جسے سے ہم بے پرواہ ہو کر یہ سارا کام کرتے ہیں. ہم اس دنیا میں اس طرح سے رہتے ہیں جیسا ہم آ گئے, ہم نے لگا دیا ہے اب ڈیرا, اب ہمیں یہاں سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے, اور اس طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی, نگاہ ہی نہیں جاتی. اگر کوئی مولوی بیان کر بھی دے, کہ مولویوں کا کام ہی اور کیا, انہیں قیامتی کے مسئلے بیان کرنے, مرنی کے مسئلے بیان کرنے, ہم تو زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں سارے کے ساتھ. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہے وہ بات. آپ اندازہ فرمائیں کہ دو چیزیں ہیں جو قرآن نے بار بار ہمارے سامنے رکھی. ایک چیز ہے جو آدمی کو اپنا انجام آغاز کا پتہ ہو میں تھا کیا, اور ایک چیز ہے آدمی کو اپنے انجام کا پتہ ہو کہ میں ہوں گا کیا. حقیقت یہ ہے کہ آغاز اور انجام آدمی کی نگاہوں میں دونوں رہیں, وہ آدمی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. ہمیں نہ اپنا آغاز یاد رہا اور نہ انجام پر ہماری کوئی نگاہ گئی کہ ہم نے جانا کیسے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو جملوں میں اسے بیان کیا, وہ انسان تیری ابتدا پانی ہے گندا بدبودار, اور تیری انتہا مردار جسم ہے بدبودار. یہ تیرا آغاز ہے اور یہ تیری انجام. جب انسان بہت ڈھینگے مارتا ہے میں یہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس سے بات کرو. لقد خلقنا الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين, ہم نے اسے ایک بدبودار پانی سے پیدا کیا, اس نے جھگڑے میرے ساتھ شروع کر دیے. کیا یعنی اپنی حقیقت کو بھول گیا, اپنی حیثیت کو بھول گیا, اس کی وہ نگاہ اس بات پر نہیں رہی. یا اللہ اسے یہ کہتا ہے یہ دیکھو جس نے کل ایسا ہو جانا ہے, مر جانا ہے, اس ساری دنیا کو چھوڑ جانا ہے, یہ آج کہتا ہے یہ میرا یہ میرا یہ میرا, ہم تو اسے ویسے ہی لے کے چلے جائیں گے اس دنیا سے. اور آدمی اگر سوچے تو اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا ہے, خالی ہاتھ جانا ہے, لے کے بھی کچھ نہیں آیا, لے کے جا بھی کچھ نہیں سکتا. یہ خامخواہ اس تکلیف میں مبتلا ہے, یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا. قرآن کہتا ہے وللہ میراث السماوات والارض, تمہارا پہلے بھی کچھ نہیں تھا, آج بھی تمہارا کچھ نہیں ہے, کل بھی تمہارا کچھ نہیں. تمہاری حیثیت یہ تھی کل بھی تم بے بس تھے اور آج بھی تم بے بس ہو. اور جن چیزوں پر تم ناز کرتے ہو، جس دولت پر، جس قوت پر، جس صحت پر، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا تمہارا ساتھ دے. بعض لوگ ذرا اور دنیا داری میں مبتلا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی اسپتال میں چیک اپ کرا کے آیا، میرا دل بھی ٹھیک ہے، میرا خون بھی ٹھیک ہے، میری صحت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. یہ سڑک پہ چلتی ہوئی موٹر کار بھی کسی کی ٹھیک ہوگی، مارے گی ایکسیڈنٹ، تو کیا وہ صحیح دل والا نہیں مرے گا؟ جس کا خون صحیح ہوگا نہیں مرے گا؟ کیا اس کی ضرورت ہے کہ خون خراب ہوتا بھی مرے گا، دل میں کوئی تکلیف ہوتا بھی مرے گا؟ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں. لیکن انسان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا، ادھر ہی جاتا ہے، وہ اس طرف سوچتے ہی نہیں ہے، وہ غور ہی اس بات پر نہیں کرتا. صرف یہی اسے یہ بتایا گیا کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، اس کی نگاہ ہر طرف اس بات پر رہنی چاہیے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس حقیقت سے بار بار آگاہ فرمایا. اتنے پیارے جملے ہیں، میں دو تین آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیں. حضور فرماتے ہیں، اکثرو ذکر حادم اللذات، میرے ماننے والوں میں ایک بات تم سے کرتا ہوں، تم اپنی مجلسوں میں اس بات کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو جو دنیا کی ساری لذتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے. کسی چیز میں لذت چھوڑتی ہی نہیں ہے، کوئی ذائقہ ہی نہیں چھوڑتی اگر جس کے سامنے یہ موت ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ موت ہے، تم اس کو یاد کرو. آدمی بڑے بڑے محل بھی بنا رہے، بڑی دولت بھی اکٹھی کر لے، بڑے مربے بھی اکٹھے کر لے، اور بڑی فوجیں بھی ارد گرد اکٹھی کر لے، اپنی چارپائی پر سوتے وقت صرف یہ سوچ لے ان میں سے کوئی چیز مجھے مرنے سے بچا لے. اور آج تک کسی کو یہ بچا سکی؟ تو آدمی کو ساری حقیقت اس کی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، اور اس کے سامنے وہ ساری کی ساری حیثیت آ جائے گی کہ میں کیا ہوں اور کیا معاملہ ہے میرا. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ آپ کے ایک بڑے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عمر، آج ہمارے یہاں عاشق رسول ساری ہی ہم ہیں، صحابہ میں عاشق رسول حضرت عبداللہ ابن عمر موجود، نام ہی ان کا عاشق رسول تھا. اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو کام جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا دیکھا ہے اسے کر گزریں جس حالت میں. ہر وقت ایک ہی تصور، ایک ہی خیال کہ میرے اس قول میں، میرے اس فعل میں کس کی میں نے اتباع کرنی ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے، بس پورے کا پورا ایک نقشہ تھا. یہ جا رہے تھے راستے پر، پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جس طرح آدمی بے تکلف دوستوں کے ساتھ یہ تو کندھے پر ہاتھ رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے، اور پھر فرمایا یا ابن عمر، اے عمر کے بیٹے. اب انہوں نے دیکھا یہ، فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں ایک نصیحت تجھے کرتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر. کیا؟ فرمایا کن فی الدنیا غریبا، اے عمر کے بیٹے اس دنیا میں تو مسافر کی طرح رہ. اب جب میں ایک مسافر کی حیثیت سے آیا تو زیادہ سے زیادہ میں اس کی بات کے خواہش مند ہوں گا کہ مجھے رات رہنے کی کچھ جگہ مل جائے. میں یہاں کے زمین کے بھاؤ، مکانوں کے بھاؤ پوچھتا پھروں تو لوگ کہیں گے یہ سب احمق اور بے وقوف کو دیکھو کیا حال ہے، دو دن کا اس کا ویزا ہے، تین دن کا اس کا ویزا ہے، اس نے چلا جانا ہے، اسے ٹھہرنے کس نے دینا ہے، اسے کون ہے، اور یہ بھاؤ اس کے پوچھتا ہے اور خریدنے کی یہ فکر کرتا ہے. آپ دیکھیں احمق ہی نہیں ہوگا کیا؟ ہم بھی اگر اس دنیا میں آئیں تو ویزا لگ کے آئیں، اس ویزے میں ایسی سخت ہے کہ دخول خروج پہلے سے لگا ہوا ہے، کسی کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیا جاتا. آپ یہ دیکھیں کوئی چکر ہی نہیں چل سکتا. دنیا کے ان ویزوں میں ہم چکر چلا لیتے ہیں، اس میں نہیں چلا سکتے. جس لیے روز دخول ہے ہو جائے گا، اور جس روز خروج ہے اسی روز ہوگا، اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اس میں ہوگی بھی نہیں کوئی کسی سے. اس لیے فرمایا تو دنیا جیسی ہے، اور جو تیری حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق رہ، غریب کی حیثیت، ایک مسافر کی حیثیت سے رہ اس دنیا. پھر تھوڑا اور آگے بڑھے اور فرمایا نہیں، عابر سبیل، میرے ساتھی راہ چلتے مسافر کی طرح اس دنیا کے ساتھ کرتے گزارے. یعنی راہ چلتے، آپ گاڑی پہ سوار ہیں، آپ بس پہ سوار ہیں، وہ کسی اسٹاپ پہ رکی ہے، آپ زیادہ زیادہ کیا کریں گے؟ چائے کی پیالی پی لیں گے، کوئی سگریٹ پی لیں گے، کوئی پان کھا لیں گے، دو باتیں کسی سے کر لیں گے، اور آپ کی نگاہ یہ ہوگی کہ بس کا ٹائم ہونا جائے، یا گاڑی کا ٹائم ہونا جائے، یا نکل نہ جائے، اس وقت ہر وقت اس کے دروازے پر آپ کی نگاہ ہوگی. جس نے جانا ہے اسے پتا ہے کہ یہی حال ہے. فرمایا آدمی کا یہ ہے ہو تو پھر اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اس دنیا کے اندر، لیکن ہم نے اس طرح سے کبھی سوچا ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر اس بات کو واضح کرتے ہوئے یوں فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے, آپ نے ایک جوتا پہنا اور حضور نے سوال کر دیا, علی ایک جواب دیتے چلے میرے سوال کا. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہے ارشاد؟ فرمایا بس پوچھنا یہ ہے تجھے اپنی زندگی پہ بھروسہ کتنا کچھ ہے. یعنی یہ ہے کہ حضرت علی سے باقی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے. فرمایا یا رسول اللہ ایک جوتا تو پہن لیا ہے, پتہ نہیں دوسرا پہننے کا موقع ملے یا نہ ملے, بس یہی ہے زندگی آدمی. حضور نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ آنکھ نیچے کی ہے اوپر بھی کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں کرے. اور اگر آدمی سوچے اپنی زندگی پر تو آدمی اپنی زندگی میں ایک لمحے سے زیادہ کسی کا مالک نہیں ہوتا. جو گزر گئی وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی, جو آنے والی ہے وہ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گی, اور جس لمحے میں آدمی رہتا ہے یہی اس کی زندگی ہے. یہ اس سے زیادہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آدمی کی اس دنیا کے اندر. لیکن یہی وہ بات ہے جو اسے یاد نہیں رہتی کہ میرا کیا ہے. گئی بھی اپنے ہاتھ میں وہ نہیں لا سکتا, اور آنے والی کو بھی کنٹرول میں وہ نہیں رکھ سکتا. اس کی مرضی وہ لمحات آئے نہ آئے نہ آئے چلی جائے گی. یہ وہ ایسی ہے جو بار بار رسول اللہ نے متوجہ فرمایا اس کی طرف. پھر خالی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو بنیادی بات ہے جس کی طرف ہم نے نگاہ کرنی ہے, دیکھنا ہے, غور کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ صرف مر جانا ہی نہیں ہے. اگر صرف مر جانا ہوتا تو کوئی اتنی خسارے کی بات نہیں تھی. چلو ہم جس طرح آج کل افسوس کرتے ہیں بیچارے نے اپنی جوانی کا کیا دیکھا, زندگی کا کیا دیکھا, کوئی چکھا نہیں, کوئی کھایا نہیں, کوئی پیا نہیں, یہی کر سکتے تھے, اس سے زیادہ تو نقصان کوئی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آنے والی زندگی کا معاملہ اس سے بہت ہی مختلف ہے, اور اس زندگی ساری کا دار و مدار اس پر ہے. اور یہاں کے خسارے جو دنیا کے اندر کے ہیں اس کو تو یہاں پورا کر لیا جائے, نہ پورا ہو تو نقصان اتنا کوئی نہیں ہے, اور وہاں کا خسارہ اسے پورا کرنے کے لیے کوئی موقع ہی نہیں ہے. اس لیے اس طرف بھی بار بار توجہ دلائی کہ دیکھو آج ہی اس کا موقع ہے جو کچھ تم کر سکتے. ایک جنگ سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, سخت دوپہر, کڑاکے کی گرمی, ہر چیز آگ بنی ہوئی ہے. آپ نے لشکر کو حکم دیا ٹھہرو جہاں جہاں درخت ہے نیچے, اس دہکتی ہوئی آگ سے تھوڑا سا سکون مل جائے. دھوکر بھی کچھ بیٹھے, کچھ سامان چھوڑا, دو چار نظر آئے سامنے, ایک پتھر گرم تھا. پھر اس میں سے کہا دو تین کو ٹھہر جاؤ ذرا. فرمایا ایسا کرو ایک پاؤں پہ یہاں کھڑے ہو کے اس پتھر پر بتاؤ تمہارے گھر کا سامان کتنا ہے. ایک پاؤں پہ مطلب یہ دو ہوں تو آدمی تھوڑا تھوڑا ایسے اوپر نیچے کر کے کوئی گن لے, ایک پاؤں وہ کھڑا کیسے ہونے سے. اب اس طرح سے جو آدمی گنے تو آپ یہ دیکھیں کیا ہے. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, انہوں نے پاؤں رکھا پتھر پہ اور فرمایا ایک گھڑا لوٹا اور چرپائی کر کے دوسری طرف پاؤں رکھ دیا. فرمایا بس یہی حال ہے آدمی کا قیامت کے دن, جتنا کم ہوگا حساب اتنا آسان ہوگا, اور اس سے زیادہ سخت وقت ہوگا وہ حساب دینے کا. کہ آج جمع تو ہم نے کیا ہے اس پر ہم خوش ہیں, لیکن اس پر ہم خوش نہیں ہیں کل جو آڈٹ ہوگا اس حیثیت سے جا کر ایک ایک چیز کا جو باغ پرس ہوگی وہ کس قسم کی نوعیت ہوگی, اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. اس میں اصل جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ اسلام نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار ایک بات کے وہ ہمارے ذہن میں لایا وہ یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی, اور یہ زندگی کے جس پر ہم بھروسہ کیے ہوئے ہیں یہ بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. آدمی کی آرزوئیں ہیں, ممنگیں کچھ ہوتی ہیں اور یہ کچھ کر ڈالتی ہے. یہ دنیا میں آدمی سوچتا کچھ ہے اور یہ الٹا اسے دوسری طرح سے کر دیتی ہے. اگر ان دو چیزوں پر آدمی کی نگاہ رہے تو کبھی بھی آدمی خراب نہیں ہو سکتا. لیکن آدمی کو دنیا کی چمک ان دونوں چیزوں سے غافل کر دیتی ہے, اسے نہ اپنا انجام یاد رہتا ہے نہ دنیا کی حقیقت یاد رہتی ہے. چنانچہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا عجیب سا ہے لکھا ہوئے, جس دنیا کے بارے میں بہت عمدہ مثال ہے کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ سفر میں نکلے, اور اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہیں ریسٹورینٹ نہیں ہوتے تھے اور کہیں اس سے روٹیوں چوٹیوں کا انتظام راستے میں مشکل ہے, تو مانگ کے کھاؤ لوگ مل جائے مل جائے. اس لیے لوگ روٹیاں پہلے ہی باندھ کے اپنے ساتھ نکلتے تھے. ہمیں بھی یاد ہے ہمارے دیہاتوں میں لوگ جب عدالتوں کی طرف آتے تھے تو دن کی روٹیاں ساتھ رومال میں باندھ کے لاتے تھے, اس میں گڑ لے آئے, پیاز لے آئے, کہ چلو دن گزر جائے گا اور اس طرح سے ہم واپس پھر گھر پہنچ جائیں گے. چنانچہ وہ نے تین روٹیاں لیں, دو آدمی نکلے. اب راستے میں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھکے سو گئے, اس کو کہا تھوڑا سا آرام کر لیں پھر چلتے ہیں. جب سو کے اٹھے پھر چل پڑے. آگے چل کر ان کو بھوک جو لگی تو انہوں نے فرمایا بھائی ذرا روٹی کھولنا کھا لیں. روٹی کھولی تو دو تھی. آپ نے فرمایا بھی روٹیاں میں گھر سے تین لے کے چلا, روٹیاں دو ہیں, بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے, جھوٹا آدمی ہو, چور ہو, فوراً ایک بات کرے گا, قسم اٹھائے گا, کرے خدا کی قسم دو ہی تھی, آپ کو غلط فہمی ہوگی. اور نبی کے لیے یہ بڑا مشکل ہے اس کے سامنے کوئی خدا کا نام لے اور اسے وہ کہے تو جھٹلا دے. فرمایا ٹھیک ہے مجھے غلط فہمی ہوگی, روٹیاں دو ہوں گی, تو اللہ کا نام لے کے کیسے جھوٹ بول سکتے. چل پڑے آگے چلے تو آپ کو تین سونے کی اینٹیں ملی. آپ نے فرمایا کہ ایک میں لے لیتا ہوں, ایک تو لے لے, اور ایک اینٹ یہاں چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ اس جنگل میں کوئی ایسا ہے تو بھی سو گیا ہو, میں بھی سو گیا ہوں, کوئی روٹی کھا گیا ہے ہماری, تیسرا ہے نا جو اس کی رہے. اب اس آدمی کو ہوئی بڑی تکلیف. اب اسے کہتا ہے خدا کی قسم جی روٹی تو میں ہی نہیں کھائی. مطلب یہ کہ وہ اینٹ کہاں جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تینوں اس کے حوالے کر دی اور کہا چل میرے ساتھ, کچھ چھوڑ دے, آپ اکیلے ادھر چل پڑے. اب یہ تین اینٹیں لے کے ابھی چلے ہی تھا کہ ادھر سے دو شکاری آئے. انہوں نے دیکھا تنہا آدمی تین سونے کی اینٹیں اٹھائے ہوئے جا رہا ہے کہیں, عجیب آدمی. انہوں نے کہا اچھا آتی اس کا کام تو پورا کیا, اینٹیں لے کے وہ بیٹھ گئے. اب ایک ایک ہاتھ میں لی, ایک پھر مسئلہ بن گئی. اب اس کو توڑیں, وزن کریں, اس میں آگے پیچھے وقت لگے گا. انہوں نے کہا صبح کے شکار پر نکلیں, شکار تو اور کوئی نہیں ہوا, یہی مل گیا کافی ہے, تو کھانا کھائیں پھر ذرا قوت جسم میں آئے, توڑیں گے اس کو پھر بانٹیں گے, وقت لگے گا. انہوں نے کہا اچھی بات ہے. ایک بھائی اینٹوں کے پاس بیٹھے اور ایک کھانا لائے جا کے شہر سے کسی جگہ سے. اب جو ہیں یہ اینٹیں جو اس کے پاس بیٹھا ہوا اس کو بھی تو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی, اور جو چھوڑ کر گیا ہے وہ بھی اس فکر میں, وہ کہتے ہیں یہ بےمان کدھر میرے ذمے لگ گیا تھا, اگر نہ ہوتا میرے ساتھ تو اینٹوں تینوں کا تین میں مالک ہوتا. وہ کہتا ہے یہ کدھر میرے ذمے لگ گیا, یہ اگر نہ ہوتا اینٹیں ساری میری ہوتی. اب یہ سوچ سوچ کے دونوں نے ایک منصوبہ بنایا. چنانچہ وہاں سے وہ اس نے اپنا کھانا کھایا اور اس کے لیے جو کھانا لایا اس میں زہر ملا کے لے آیا, تو یہ کھائے گا سو جائے گا, میں اپنی اینٹیں لے کے چل پڑوں گا. اور یہ جو اینٹوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا یہ بھی بے فکر تو نہیں تھا, اس نے بھی سوچا کہ چلیے کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں. چنانچہ وہ کھانا لے کر آیا, اس نے آؤ تاؤ نہیں دیکھا, ایک برچھا اس کے پیٹ میں مارا, مار دیا اس کو. جب وہ مر گیا تو اس نے کہا اینٹیں تو الحمدللہ تینوں کی تینوں میری ہو گئی. کہا کھانا کھا لوں, بھوکا کیسے اٹھا کے چلوں گا. جب کھانا کھایا تینوں سو گیا, پہلا بھی سویا ہوا تھا مرا ہوا, یہ بھی مر گیا, تیسرا بھی مر گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب وہاں سے ان کا گزر ہوا, اینٹیں اسی طرح سے چمک رہی ہیں اور یہ تین وہاں گل سڑ رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس دنیا میں اس نے کسی کی چمک نے کتنوں کو یہاں تباہ و برباد کر دیا, اور یہ اسی طرح سے چمکتی ہے. اس کی چمک میں کبھی فرق نہیں آیا, ہر روز نئی, ہر روز تازی, ہر روز نئی نئی بن کر آتی. حضور نے اس کی عجیب مثال دی, فرمایا ان دنیا خلوتن حاضرہ, لوگوں دنیا میٹھی ہے. تو خالی میٹھی ہوتی تو بھی کوئی بات ہے, حاضرہ ہر دن تازہ تازہ ہو کر آتی, یہ باسی ہوتی ہی نہیں ہے کمبر. آدمی یعنی غور کرے کہ اس کا باپ مرتا ہے, ماں مرتی ہے, بیٹا مرتا ہے, بھائی مرتا ہے, پڑوسی مرتا ہے, دوست مرتا ہے, ذرا سی کڑواہٹ آتی ہے اور پھر بھول جاتا ہے. آدمی کہتا ہے یہ بے وقوف تھا جو مر گیا, بس میں تبھی زندہ ہوں گیا, ذرا سی بس ہوتی. یہ لوگوں کی قبریں کھودتا ہے, ایسی اپنی قبر کھودنے کا کبھی خیال نہیں آیا. یہ لوگوں کے جنازوں میں شریک ہوتا ہے, ایسی اپنا بارے میں کبھی نہیں سوچا میرا بھی جنازہ ہوگا. یہ ایسی ہے چمک, بس اس میں جب لگتا ہے اس میں لگا رہتا ہے. فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور یہ بڑی تازی تازی ہو کر سامنے آتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, ان اللہ مستخلفکم فیہ، اللہ نے تمہیں اس میں اپنا جانشین، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. اور نائب جسے بنایا جاتا ہے، آدمی کی نگاہ بھی اس پر ہوتی ہے. فینظر کیف تعملون، وہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں. کیا تم اس کی مٹھاس میں گم ہو کر رہ جاتے ہو، یا تم اس بات کی فکر میں ہو کہ جس نے جو ذمہ داری ہماری لگائی ہے اسے پورا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ کہ اس لیے وہ دیکھ رہا ہے اس بات کو. اصل میں آدمی کا جو امتحان ہے وہ یہی ہے کہ وہ آدمی اس فرق کو محسوس کر سکے اور اس کی چمک دھمک میں نہ آئے. ساتھی نے اسے اور بڑے اچھے انداز سے بات کی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مکن تکیا بر ملک و دنیا عمر، کہ بسیار کس چوں تو پرورد و کشت، اے انسان اس دنیا کی زندگی اور اس کی کسی چیز پر تو بھروسہ نہ کر. یہ جوانی، یہ دولت، یہ اقتدار، یہ قوت، کسی چیز پر بھروسہ نہ کر. بسیار کس چوں تو پرورد و کشت، تیرے جیسے بتھیرے لاڈلے اس نے اپنے ہاتھوں سے پالے اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کر. بسیار کس چوں تو پرورد و کشت، تیرے جیسے بتھیرے لاڈلے اس نے اپنے ہاتھوں سے پالے اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا. جب آدمی تخت پر ہوتا ہے تو وہ بات کیا ہوتی ہے، اور جب سب تخت سے اتار کر پھینکا جاتا ہے تو یہ جگہ بھی نہیں دیتی کسی. بسیار کس چوں تو پرورد و کشت. شادی نے ایک اور انداز سے اس بات کو بھی رکھا، انسان کی اس حیثیت کو سامنے رکھ کے، فرمایا ہر قیامت عمارت نو ساخت، جو بھی آتا ہے اس دنیا میں ایک نیا مکان بناتا ہے. رفت منزل بدیگر، پرداخت جب جانے لگتا ہے تو دوسرے کے حوالے کر جاتا ہے. وہاں دیگر ہم چنی پخت اوس، تو جب آتا ہے تو اس دوسرے کی ہرس کچھ اور آگے ہوتی. کہتا ہے باپ ذرا پرانے زمانے کا تھا، وہ جدید تعمیرات سے واقف نہیں ہے. آج کمرے یوں ہونے چاہیے، اور اس کی اونچائی، اس کی چوڑائی، اس کی ونڈو، اس کی فلان چیز، یہ یوں ہونی چاہیے. اس نے پھر وہ کھیڑا پھر بنانا شروع کر دیا. شادی کہتا ہے جب سے دنیا آئی مکان بن رہے ہیں اور بنتے چلے جا رہے ہیں. ایک سوال اس نے کیا اور بڑا عجیب ہے، کہتا ہے یہ عمارت بسر نہ برد کسے، مجھے کوئی یہ بتایا کہ بنائے تو سب نے ہیں، کوئی ساتھ بھی لے کر گیا ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے. آج آدمی جب عمارتوں پر نگاہیں ڈالتا ہے کہ بنانے والوں نے کیا کیا کمال کیا، لیکن ان کی قبر میں جا کر کوئی ان کی حسرت کو پوچھے کہ جو کچھ بنا کے چھوڑ کے آج میں کس جگہ آ کے پڑا ہوا. آدمی کی نگاہ ادھر تو رہتی ہے، ادھر نہیں جاتی، اس غربت کی طرف، اس ویرانی کی طرف، اور اس اندھیرے کی طرف، اور اس مشکل کی طرف، کہ جا کر جانا کدھر ہے. ہاں یہ دیکھیں کوئی 30 سال، کوئی 35 سال، کوئی 40 سال پوچھتے ہیں. ہم جب آپس میں تعارف کراتے ہیں کہ ہم سعودی عرب میں رہتے ہوئے، باہر رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزرا ہے، وہاں جی کوٹھی ایک بنا لی ہے، جب بوڑھے ہو کے کسی کام کے نہیں رہیں گے چاہیں وہاں اس کوٹھی میں، تو بظاہر بات ہے عمر کتنا ساتھ دے گی، زندگی بات میں مر جائے تو کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بیٹا یہ رحم کرے گا جی اس نے 40 سال باہر رہ کے بڑی سخت مشقت اور مزدوری کر کے یہ کوٹھی بنائی ہے، 10 دن اور رہنے دو اس کو. مرتے پہلی آواز نکالنے لگے گی کھودو قبر، اٹھا کے لے گا اس کو. نہ بیٹا رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی بھائی رکھنے کے لیے تیار ہے. اور جس نے اس نے محنت کر کے بنائی، کا اٹھاؤ اور نکالو اس کو یہاں سے، چند گھنٹوں سے بھی آگے کوئی بات جانے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے وہ دنیا جس کو ہم بنا کے جا رہے ہیں سارا کے سارا. یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کاش کہ اس دنیا کے ان دھندوں میں مبتلا انسانوں، جس نے تمہیں اپنی حیثیت ہی فراموش کر دی، اپنے آپ کو بھول چکے ہو، کیا تمہیں کبھی یہ بات یاد آتی کہ تم اس بات کو یاد رکھتے کہ ہم نے مرنا بھی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں 12 ذکر کے بعد اس موت کو تازہ رکھنے کے لیے ایک بات یہ فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی نہیتکم عن زیارت القبور، جب تم نئے نئے ایمان لائے تھے، ابھی توحید راسخ نہیں ہوئی تھی، پکی نہیں ہوئی تھی تمہارے ذہنوں میں، تو میں نے منع کر دیا تھا قبروں پہ نہ جاؤ، کیونکہ شرک کہیں لوٹ نہ آئے. اس لیے قبر پرستی، بت پرستی، یہ ساتھ ہی ساتھ ہیں جتنی بھی پرستش ہیں. الان اب مجھے امید ہے کہ یہ توحید تمہارے ذہنوں میں مضبوط ہو چکی ہے، لیکن قبر کا ایک فائدہ بھی ہے. الان زورو ہوا، اب جاؤ اس کی قبر پر زیارت کرنے کے. کیوں جاؤ؟ کیوں جاؤ؟ ذرا سوچے اس کو، کیا ہم نے کبھی گیا اس نیت سے؟ ہمارے یہاں کوئی بات کریں کہتے ہیں کہ سنت رسول ہے. اس سنت رسول کے ساتھ قول رسول بھی تو ہے نا، کیا طریقہ ہے؟ فَإِنَّهَا تُزَاهِدُ مِنَ الدُّنْيَا، لوگوں یہ دنیا سے تمہارے دلوں میں رغبت کم کرے گی. یہ ہمارا باپ, یہ بھائی, یہ بیٹا, یہ دوست, یہ بادشاہ, یہ بڑا کل کیسے دندناتا پھرتا تھا, چپ کر کے یہاں لیٹا ہوا, اور ہم نے بھی یہاں آنا ہے. بس سوچو اس بات کو. فَإِنَّا تُزَاهِدُ مِنَ الدُّنْيَا, لوگوں یہ دنیا سے بے رغبت کرے گی. وہ تُذَكِّرَكُمُ الْآخِرَةَ, اور آخرت کی یاد دلائے گی کہ اصل معاملہ یہ ہے. وہ بڑے بڑے جھگڑے کرنے والے, فساد کرنے والے, دو بڑے بڑے وسیع ملکوں میں نہ رہنے والے, آج ان دونوں کو ایک قبر میں رکھ دو, کوئی جھگڑا نہیں کریں گے, چپ کر کے لیٹ جائیں گے. اور ایک اور روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب دو انسان ایک زمین پر جھگڑتے ہیں, ایک کہتا ہے میری ہے, دوسرا کہتا ہے میری ہے, زمین ان دونوں کو پکار کر کہتی ہے بڑے بے وقوف ہو, میں کسی کی بھی نہیں ہوں, تم دونوں میرے. اگر تمہیں یہ حیثیت یاد رہے تم کس کی ہو. آدمی اس بات کو بھول جاتا ہے. یہ ہے قرآن کے جو اسے کہتا ہے کہ حتیٰ زرتم المقابر, تم انہیں خواہشوں اور آرزوؤں کے اندر لگے رہتے ہو, اور تم نے جا کر جس جگہ پر پہنچنا ہے وہ بات تمہیں یاد نہیں رہتی. پہلی بات, پہلی بنیاد کہ جو آدمی کے ذہن میں آئے کہ سب سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے, اس دنیا میں کام کرنے سے پہلے ایک فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ آخر میرے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا, کیا غرض تھی پیدا کرنے کی. یہ چند روزہ زندگی, یہ عارضی زندگی, یہ تھوڑی سی زندگی دی کس لیے؟ آخر اس نے ہمیں بنایا اور اتنا کچھ ساتھ اسباب اس نے پیدا کیے, کیا مقصد تھا؟ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے تو اپنا کردار صحیح ہم متعین نہیں کر سکیں گے, اور جب تک ہم یہ سوچیں گے نہیں, کردار متعین نہیں کر سکیں گے تو کریں گے کیا ہم؟ اسی لحاظ سے آج یہ دیکھ لو کہ ہمارے ہاں عجیب عجیب قسم کی باندھ باندھ کی بولیاں بولی جاتی ہیں, اس لیے کہ ہمارا کوئی کردار نہیں, ہمارے سامنے کوئی ہے ہی نہیں بات, ہمارا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے, کوئی چیز متعین ہی نہیں ہے ہمارے ذہن کے اندر. اور ساری منفرد اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں, اور ان سے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چیز جوڑ ہی نہیں کھاتی. کہنا یہ کہ ساری کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے, کیوں بنایا گیا, کس غرض کے لیے بنایا گیا. انشاءاللہ یہ بات میں اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وآخر الدعوانا.